کشمیر 21 اگست کے سربین کے ساتھ خالد کرامت کا سلام. انڈیا اور نیپال میں بارشوں کے بعد شدید سیلاب, 250 سے زیادہ ہلاک, لاکھوں متاثر. نیپال کی سرحد پر انڈیا کی طرف سے بنائے گئے سیلابی پشتوں پر تنازع کیا؟
نیپال اور انڈیا کی بارڈر ایریا ہے, وہاں بہت سارے جگہ میں یہ چیز بنایا گیا ہے, اور اس کی وجہ سے جب سیلاب آتی ہے تو پانی آسانی سے ساؤتھ کی اور نہیں جا پاتا.
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, شمائلہ جعفری سے خبریں سنیے. نیپال, بنگلہ دیش اور انڈیا میں اب تک سیلاب سے 800 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں, جبکہ 1,60,00,000 کے لگ بھگ متاثر ہیں. صرف انڈیا کی شمال مشرقی ریاست بہار میں رات پانی نیچے آنے کے بعد 57 لوگوں کی لاشیں برآمد ہوئیں. امدادی اداروں نے جنوبی ایشیا میں حالیہ سیلاب کے پیش نظر خبردار کیا ہے کہ اس سے خوراک کی قلت پیدا ہو سکتی ہے, جبکہ گندے پانی سے پھیلنے والے وبائی امراض کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے. امدادی تنظیموں کا کہنا ہے کہ اگر یہ صورتحال برقرار رہی تو سنگین بحران کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے. پاکستان کی فوج نے خیبر ایجنسی کے علاقوں راجکال اور شوال میں جاری آپریشن خیبر فور مکمل کر لیا ہے. یہ شدت پسندوں کے خلاف زمینی کارروائی کا آخری ہدف تھا. یہ بات پاکستان فوج کے تعلقات عامہ کے ادارے ISPR کے سربراہ میجر جنرل آصف غفور نے ایک پریس کانفرنس کے دوران بتائی.
15 جولائی سے ہم نے خیبر فور آپریشن جو ہے وہ شروع کیا تھا. اللہ کے فضل سے ہم نے وہ آپریشن آج مکمل کر لیا ہے. اس کے جو زمینی اہداف تھے, جو 250 اسکوائر کلومیٹر ایریا تھا, اس کی جو کلیئرنس تھی وہ ہم نے کر لی. اس وقت جو ٹروپس وہاں پہ ہیں وہ اس علاقے کی سینیٹائزیشن کرنے میں مصروف ہیں. سینیٹائزیشن کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے علاقے میں اپنی ایکسیس کر لی, وہاں پہنچ کے پوسٹ بنا لی, لیکن اب اس میں جو ویلی ہے, اس میں جو گھر ہیں جہاں پہ ان کی پناہ گاہیں تھیں, تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس کی ابھی کلیئرنس جو ہے وہ جاری ہے.
لاہور ہائی کورٹ نے وکلا کے ساتھ عدالت کے باہر ہنگامہ آرائی کرنے والے ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ملتان بینچ کے صدر ایڈوکیٹ شیر زمان کے ناقابل ضمانت گرفتاری وارنٹ جاری کرتے ہوئے ان کا لائسنس معطل کر دیا ہے. تفصیل کے ساتھ ہنا سعید.
24 جولائی کو ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ملتان بینچ کے صدر ایڈوکیٹ شیر زمان اور ملتان بینچ کے جج جسٹس قاسم خان کے درمیان تلخ کلامی ہوئی, جس کے بعد چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے معاملے کو حل کرنے کے لیے 5 رکنی بینچ بنا دیا. ایڈوکیٹ شیر زمان بینچ کے سامنے حاضر نہ ہوئے تو توہین عدالت کا کیس شروع ہوا, اور آج صبح لاہور ہائی کورٹ نے شیر زمان کے ناقابل ضمانت گرفتاری کے وارنٹ جاری کرتے ہوئے ان کا لائسنس معطل کر دیا, جس کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں وکلا کی جانب سے ہنگامہ آرائی شروع ہوئی. ان کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے آنسو گیس اور واٹر کینن کا استعمال کیا, جس کے دوران 8 افراد معمولی زخمی ہوئے. وکلا کی ایک بڑی تعداد دھرنا دے کر اب بھی لاہور ہائی کورٹ کے باہر موجود ہے, اور وکلا نے کل ملک گیر ہڑتال کی کال دے رکھی ہے.
امریکی بحریہ کے مطابق ان کے جنگی بحری جہاز USS جان مکین کی سنگاپور کے نزدیک آئل ٹینکر سے ٹکر کے نتیجے میں عملے میں شامل 5 افراد زخمی ہو گئے ہیں, جبکہ 10 لاپتہ ہیں. تفصیل سنیے ظفر سید سے.
USS جان مکین سنگاپور کے مشرقی ساحل سے گزرتے ہوئے بندرگاہ کی جانب جا رہا تھا, جب لائبیریا کے جھنڈے سے مزین آئل ٹینکر سے اس کی ٹکر ہوئی. امریکی بحریہ کے بیڑے 7th فلیٹ کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں بتایا گیا ہے کہ USS جان مکین کے بیرونی حصے کو کافی نقصان پہنچا ہے, جس کی وجہ سے جہاز کے کئی اہم حصوں میں پانی بھر گیا ہے. عملے کی فوری کارروائی سے مزید نقصان روک لیا گیا. یہ جہاز اب سنگاپور کی بحریہ کی چانگی نیول بیس پر پہنچ چکا ہے. آئل ٹینکر کو حادثے سے زیادہ نقصان نہیں ہوا ہے, اور نہ ہی تیل کا ضیاع ہوا, اور اس کا تمام عملہ محفوظ ہے.
وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقے خیبر ایجنسی کی تحصیل جمرود میں ایک خبر کی اشاعت پر پریس کلب کو بند کر دیا گیا. صحافیوں کے احتجاج کے بعد اسے کھول دیا گیا ہے. پشاور میں صحافیوں کی تنظیم خیبر یونین آف جرنلسٹ کے صدر سیف الاسلام سیفی نے بی بی سی کو بتایا.
پریس کلب تو ایسی جگہ ہے جہاں پوری دنیا میں ایک روایت ہے کہ وہاں لوگ جو ہیں اپنی آواز پہنچاتے ہیں ذرائع ابلاغ کے ذریعے متعلقہ لوگوں تک, اور اپنی فریاد کرتے ہیں. اگر یہ بھی سلسلہ بند کر دیا جائے تو پھر تو پاکستان, جس کو جمہوریہ پاکستان کہا جاتا ہے, اسلامی جمہوریہ پاکستان, تو پھر تو یہ میرے خیال میں لفظ ہی ختم کر دینا چاہیے. صحافیوں کو یا ان کے اداروں کو یا وہ پریس کلبوں کو جو ہے وہ تالا لگانا یہ کہیں بھی نہیں ہے. یہ انتظامیہ کی ہٹ درمی ہے. صحافت پر کاری ضرب ہے, اور آزادی صحافت کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش ہے, تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں.
وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے سپریم کورٹ کے 28 جولائی کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست دائر کی ہے. اسلام آباد سے شہزاد ملک.
وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے وکیل طارق حسن کی وساطت سے دائر کی گئی نظر ثانی کی درخواست میں کہا گیا ہے کہ پاناما کیس میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کی طرف سے 28 جولائی کے فیصلے میں سکم موجود ہیں. اس درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ پاناما لیکس کے معاملے پر عدالت نے مکمل ریکارڈ کی چھان بین ہی نہیں کی۔ جسٹس آصف سعید کھوسا کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے 28 جولائی کو اپنے فیصلے میں اسحاق ڈار کے خلاف بھی معلوم ذرائع آمدن سے زیادہ اثاثے بنانے پر قومی احتساب بیورو کو ان کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا حکم دیا تھا۔ نیب نے اسحاق ڈار کو کل لاہور میں طلبی کا نوٹس بھی جاری کر رکھا ہے۔
یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز، 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز اور 25 میٹر بینڈ پر 9410 اور 11910 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ نیپال، بنگلہ دیش اور انڈیا میں اب تک 1,60,00,000 سے زیادہ افراد سیلاب سے متاثر ہیں۔ امدادی اداروں نے جنوبی ایشیا میں حالیہ سیلاب کے پیش نظر خبردار کیا ہے کہ سنگین بحران کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ متاثرہ علاقوں میں اب تک کی صورتحال کا خلاصہ نازش سفر سے سنیے، جو بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی ہے۔
نیپال کے سپتاری ضلع میں یہ گاؤں سیلاب کی وجہ سے آبادی سے بالکل کٹ گیا ہے۔ گاؤں میں رہ جانے والی یہ خاتون بتا رہی ہیں کہ پانی ان کے سر سے اونچا تھا۔ نیپال، بنگلہ دیش اور انڈیا میں اب تک 1,60,00,000 سے زیادہ افراد سیلاب سے متاثر ہیں۔ امدادی اداروں نے جنوبی ایشیا میں حالیہ سیلاب کے پیش نظر خبردار کیا ہے کہ سنگین بحران کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ بنگلہ دیش کا 1/3 حصہ اب زیر آب ہے۔ شمالی ضلع کوریگرام میں لوگ اگرچہ سیلاب جیسی کیفیت کے عادی ہیں، لیکن اتنے بڑے پیمانے پر نہیں۔ یہاں گاؤں کے گاؤں پانی میں بہ گئے ہیں، جو موجود ہیں وہ بھی خالی کر دیے گئے ہیں۔ گاؤں کے باسی نور حسین بتا رہے ہیں کہ ان کے گھروں میں پانی اچانک داخل ہو گیا۔
میں نے اپنے بھائی اور بھابھی کو بچایا، پھر واپس آیا تاکہ کچھ کپڑے اور کمبل لے لوں، لیکن تب تک میرے اپنے لیے بہت دیر ہو گئی تھی کہ میں یہاں سے نکل سکوں۔ میں نے رات ایک درخت پر گزاری۔
نور خان کے علاوہ اور بھی لوگ ایسے تھے جن کے پاس بھاگ کر نکلنے کی مہلت نہیں تھی۔ انورہ بیگم حمل سے تھیں، پانی آنے پر وہ گھر چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتی تھیں۔ ان کے یہاں گھر پر ہی ایسے وقت میں بچے کی ولادت ہوئی جب آس پاس ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔
ہمارا کمرہ پانی سے بھرا ہوا تھا، پلنگ تک پانی آیا ہوا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہم نے بستر پر کاغذ بچھا دیے تاکہ بچہ گیلا نہ ہو۔
جو لوگ سیلاب سے اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، وہ بھی مشکلات کا شکار ہیں۔ امدادی ٹیمیں پینے کا صاف پانی لاتی ہیں تو ان کے گرد ہجوم جمع ہو جاتا ہے۔ ایسے میں امدادی کارروائیاں ناکافی ثابت ہو رہی ہیں۔ بنگلہ دیش میں سیلاب کی صورتحال ان دریاؤں میں پانی چڑھنے سے پیدا ہوئی ہے جو انڈیا سے داخل ہوتے ہیں۔ انڈیا خود بھی سیلابی صورتحال سے دوچار ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی پی ٹی آئی کے مطابق سیلاب کی زد میں ریاست کے 18 اضلاع ہیں، جبکہ تقریباً 1,25,00,000 افراد اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ شمال مشرقی ریاست بہار میں سیلاب میں مرنے والوں کی تعداد 253 ہو گئی ہے۔ نیپال، بنگلہ دیش اور انڈیا میں بارشیں بدستور جاری ہیں، جن سے صورتحال مزید خطرناک ہو رہی ہے۔
اور اب رخ کرتے ہیں بھارت کا، جہاں اسی خبر کے حوالے سے میں نے رابطہ کیا صحافی سیتو تیواری سے، جو پٹنہ میں موجود ہیں، اور ان سے بھارت کے متاثرہ علاقوں کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں پوچھا۔
دیکھیے، رویوار تک جو بہار میں 253 لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور 20 ڈسٹرکٹ جو ہیں، جس کو ہم یہاں ہندی میں ضلع کہتے ہیں، وہ پربھاوت ہیں۔ 1,26,00,000 لوگ اس سے پربھاوت ہوئے ہیں، لاکھوں لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر ڈسٹرکٹ کے نام کی بات کریں تو کٹیہار، سہرسہ، मधेपुरा, सीतामढ़ी, सुपौल, किशनगंज, मधुबनी, सीतामढ़ी, अररिया सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहाँ सबसे ज्यादा अभी तक मौत हो चुकी है। और जो बाढ़ की वजह है वो नेपाल और बिहार में, जो पड़ोसी नेपाल देश है और बिहार में जो भारी बारिश है उसकी वजह से जो नदियां उफान पर आई हैं, इसके चलते ये बाढ़ आई है। सरकार की तरफ से राहत कार्य चलाए जा रहे हैं। 1336 राहत शिविर हैं जिसमें 4 लाख से ज्यादा लोग जो है वो पना लिए हुए हैं। 5 जिलों में वायुसेना की मदद से हेलीकॉप्टर से सूखा राशन गिराया जा रहा है और बाकी जगहों पर राशन वितरित किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल और अहम सवाल यही है कि बिहार जहां हर साल बाढ़ आती है, वहां बाढ़ को लेकर के, फ्लड को लेकर के मैनेजमेंट दरअसल सरकार अच्छे तरीके से क्यों नहीं कर पाती। अगर पीछे भी देखें तो 2016 में बाढ़ आई थी, 12 जिलों में आई थी, 12 डिस्ट्रिक्ट में बाढ़ आई थी, 23 जिले प्रभावित थे। 2008 की बाढ़ बहुत ही मशहूर है या बहुत ही जानी जाती है, जो कि कोसी तटबंध टूटा था और बहुत ज्यादा तबाही हुई थी, उसके 9 साल पूरे हो रहे हैं। लेकिन सरकार जो है वो बाढ़ को लेकर के मैनेजमेंट नहीं कर पाती। सरकार जो है वो तटबंध बना देती है या बांध के जरिए नदियों के पानी बांधने की कोशिश करती है। तो बाढ़ जो कभी 50 साल पहले, 60 साल पहले लोगों के लिए एक नियामत के तौर पर था, एक गिफ्ट के तौर पर था, क्योंकि ये जमीन उपजाऊ करके जाता था, लोगों को बाढ़ के साथ रहना आता था, वो अब उनके लिए एक बड़ी परेशानी बनता जा रहा है। और यहाँ पे एक बड़ी परेशानी ये भी है कि अब पानी का स्तर जो है वो घटना शुरू हुआ है। पानी का स्तर घटना शुरू हुआ यानी अब महामारियों का चिकित्सीय या डॉक्टरी सुविधा जो है सरकार का अब कंसंट्रेशन होगी। जी
अच्छा, आपने पानी के मैनेजमेंट के हवाले से बात की, आपने नेपाल का भी जिक्र किया कि वहाँ भी बारिशें हुई हैं, तो इंडिया और नेपाल के दरमियान में जो डैम बनाने पर तनाज़ा है उस बारे में आप हमें क्या बता सकती हैं, वो किस तरह उससे जो है ये मामलात ज़्यादा ख़राब हुए हैं?
इंडो नेपाल जो टॉक्स हैं वो बिहार में जो राजनीति है वो बाढ़ को लेकर के, अब सभी जानते हैं कि पहले जो सरकार थी वो जेडीयू और आरजेडी की सरकार थी, जिसके आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव थे। बिहार की तरफ से या बिहार के राजनेताओं की तरफ से, यहाँ के पॉलिटिशियन की तरफ से हमेशा ये मसला उठता रहा है कि बाढ़ का एक परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जाए। लेकिन चूंकि ये दो नेशंस के बीच का मसला है, इसलिए इसमें केंद्र सरकार जो है वो अपनी भागीदारी निभाए। लेकिन केंद्र सरकार इसको लेकर के बहुत तवज्जो या बहुत वरीयता या बहुत प्रायोरिटी नहीं देती। यही वजह है कि बिहार में नेपाल के चलते हर साल बाढ़ आती है और हर साल भारी तबाही होती है। अब जब जेडी और आरजेडी का अलायंस टूटा है और बीजेपी के साथ सरकार की आई है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, ये पहली बार है जब केंद्र और राज्य या स्टेट दोनों में बीजेपी की सरकार है, तब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इंडो नेपाल में जो पानी का इशू है या जो बाढ़ का इशू है, इसको किस तरीके से सरकारें आगे लेकर के जाती हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि बिहार जो है वो एक तरीके से एक उपनिवेश की तरह उसको ट्रीट किया गया है हमेशा से, इसलिए वहां के नागरिकों की जान माल को वैसी तरजीह नहीं मिलती जैसे कि साउदर्न स्टेट्स के नागरिकों के जान माल को तरजीह मिलती है। जी,
ये थी भारत के शहर पटना से सहाफी सीटू तिवारी। अब चलते हैं नेपाल, वहाँ भी लोग इस सैलाब से शदीद मुतासर हैं और इसी की तफसीलात जानने के लिए अब से कुछ देर पहले मैंने वहाँ नवीन सिंह खड़का से बात की, जो बीबीसी के माहौलियात के नामा निगार हैं और नेपाल के सबसे ज़्यादा मुतासर इलाके सत्री से लौटकर दारुल हुकूमत काठमांडू पहुँचे हैं। सबसे पहले तो मैंने उनसे ताज़ा तरीन हालात जानने चाहे।
तो अभी जो फिगर्स जो आ रहे हैं कि ये जो साउथ एशिया में तकरीबन 800 लोग की मौत हुई है, नेपाल में भी हालत बहुत बुरा है। लेकिन ये जो है कि मतलब वैसे तो अगर आप मेट्रोलॉजी से बात करें तो वो कहेंगे कि मॉनसून जो है वो शायद गुजर चुका है, लेकिन लोगों को अभी भी डर है कि अभी भी अगर काफी बरसात हुई फिर से सैलाब आएगी और जो कंडीशन है और भी बदतर हो जाएगा।
कुछ हलकों में ये भी कहा जा रहा है कि डैम बनाने की वजह से भी ये मसला ज्यादा खराब हुआ है।
जी देखिए, ये जो इंडिया और नेपाल की जो बात है, मतलब ये काफी पुराना मसला है ये कि जो बॉर्डर के एरिया में इंडिया की एक स्ट्रक्चर, उसे बर्न कहते हैं, डैम नहीं, एक प्रकार की छोटा सा रेज स्ट्रक्चर है, बर्न कहते हैं, बंधा कहते हैं उसे, हिंदी में, अंग्रेजी में, इंग्लिश में बर्ड कहते हैं, वो जो है जो बॉर्डर एरिया है उसके काफी पास जो नेपाल और इंडिया की बॉर्डर एरिया है वहाँ बहुत सारे जगह में ये चीज बनाया गया है। और इसकी वजह से जब सैलाब आती है, बाढ़ आती है, तो पानी जो है वो आसानी से साउथ की ओर नहीं जा पाता, तो पानी वहाँ ट्रैप्ड हो जाता है और इसीलिए जो डुबान होती है, लोगों को परेशानी होती है और जो गांव है, खेत है, सबके सब हफ्तों तक, महीनों तक पानी के अंदर रहता है। ये मसला तो है।
अच्छा, ये बताइए कि माहौलियाती तब्दीली इन सैलाबों के लिए किस हद तक जिम्मेदार है, या ये एक जो जो सैलाब का जो ये मसला है, ये उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं?
जी देखिए, जो मौसमी तब्दीली क्लाइमेट चेंज की जो इश्यू है वो तो है ही। जो लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन है साइंटिस्ट की क्लाइमेट चेंज की वजह से जो जितना बरसात, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, जो टाइम बहुत कम टाइम में ज्यादा बरसात होना जो प्रेडिक्शन किया गया है उसी तरह हो रहा है। जैसे कि अभी जो जो पिछले कुछ दिनों में जो बरसात हुआ, तो यहाँ के मेट्रोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि वो साल का तकरीबन 80% बरसात हुआ है, तो वो फिट उसी में फिट होता तो है, एक और ये है। और दूसरा बात जो है, जो मैनेजमेंट, जैसे कि अर्बन एरियाज में जिस तरह इसकी ड्रेन सिस्टम बनानी चाहिए थी या फिर अब और जो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो नहीं हो रहा है। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम होता है, जैसे कि जंगल या फिर कोई सेंसिटिव इकोसिस्टम वगैरह जहाँ की वेजिटेशन में वो की पानी ताल तले या नदी की पानी को कंट्रोल करते हैं, वहाँ अगर आपने काफी डिस्टर्ब किया है, जो कटान किए हैं, लॉगिंग किए हैं, पेड़ सब गिरा दिए, तो इसकी वजह से जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम लॉस हुआ है उससे भी हालात बुरी होती जा रही है। तो ये कॉम्बिनेशन है कि क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और जो मैनेजमेंट जो है जो ठीक से नहीं हो पाता, इसकी वजह से अर्बन एरिया और गांव में भी जो रूरल एरियाज हैं वहां भी ये सिचुएशन जो है बदतर बनते जा रहे दिख रही है।
ये थे बीबीसी के माहौलियात के लिए नामा निगार नवीन सिंह खड़कर, जो नेपाल से हमसे बात कर रहे थे। और अब जिक्र एक मुख्तलिफ खबर का। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पीर की शाम को अफगानिस्तान के हवाले से नई पॉलिसी का ऐलान करने वाले हैं। जहां इस नई पॉलिसी से बड़ी तवक्कोआत वाबस्ता हैं, वहीं इस बारे में मुतजाद खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। कहीं कहा जा रहा है कि अमरीका मजीद फौजी अफगानिस्तान रवाना करेगा, और कहीं ये कि बदनाम जमाना अमरीकी कंपनी ब्लैक वाटर को सिक्योरिटी की जिम्मेदारियाँ सौंप दी जाएंगी। नई पॉलिसी क्या हो सकती है, इसका जायजा लेने के लिए अब से कुछ देर पहले मैंने अमरीका में मुकीम दिफाई उमूर के तज्जियाकार कामरान बुखारी से बात की और उनसे पूछा कि सदर ट्रंप अफगानिस्तान के बारे में नई पॉलिसी का ऐलान करने वाले हैं, क्या तवक्कोआत हैं और क्या तब्दीलियां की जा सकती हैं?
देखें, तब्दीली कोई खास तो मुतवक्को नहीं है। ऐसा नहीं है कि सदर ट्रंप के पास कोई जादू की छड़ी है जो कि पिछले सदूर आए थे उनके पास नहीं थी। अफगानिस्तान में उनको भी उन्हीं मुश्किलात का सामना है जो उनके प्रेडिसेसर्स थे, जैसे सदर ओबामा, सदर बुश, वही हालात जो उन दो माजी के सदूर को जो है का सामना था, वही चीज इस वक्त सदर ट्रंप के सामने है कि अफगानिस्तान जो है वो एक तरह से एक पूरी तरीके से शैटर्ड जो है कंट्री है। फौजी कुव्वत बढ़ाकर तो उस मुल्क को स्टेबलाइज नहीं किया जा सकता। दूसरी जानब बातचीत का रास्ता भी जो है वो ना इधर है ना उधर है। तो मैं नहीं समझता कि वो कोई ऐसा कोई जो है इनकलाबी किस्म की कोई पॉलिसी आएगी जिससे हालात तब्दील हो जाएंगे।
अच्छा, एक तरफ ये भी खबरें आ रही हैं कामरान साहब, में बाकायदा फौज की जगह ब्लैक वाटर जैसी जो ये निजी कंपनियां हैं इनको सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां सौंप दी जाएंगी, ये खबरें किस हद तक दुरुस्त हैं?
देखिए, मैं नहीं समझता कि जो इस वक्त सदर डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द उनके मुशीर हैं, जैसे जनरल मैकमास्टर हैं जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं और हाजर नौकरी जर्नैल हैं, और जनरल मैटिस जो कि सबक जो है आर्मी जनरल हैं और डिफेंस सेक्रेटरी हैं इस वक्त, और जो दीगर इस वक्त ज्वाइंट चीफ्स हैं, वो इस किस्म की कोई भी जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनका डिप्लॉयमेंट जो है उससे इत्तफाक करेंगे। ये सब जानते हैं कि ये मजीद हालात इससे खराब होंगे। इस तरह की बाजगश जो है तो वो तो होती रहती है। जो ब्लैक वाटर कंपनी है एरिक प्रिंस की, के वो भाई हैं एजुकेशन सेक्रेटरी बच्ची डिवोर्स के, इस तरह की बाजगश तो होती रहती है कि हाँ भाई वो उनका जो जो साथी हैं जो इस एडमिनिस्ट्रेशन में उनके हम नवा हैं वो इस बात को आगे लेके बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ खबरें हैं। मैं नहीं समझता कि इन खबरों में कोई जो है जान है, कोई ताकत है।
अगर पाकिस्तान का जिक्र किया जाए तो क्या पाकिस्तान पर कोई नया दबाव डाला जा सकता है? अमेरिका हमेशा से ही मुतालबा करता रहा है कि पाकिस्तान और ज्यादा करे, डू मोर का मुतालबा किया जा सकता है, क्या आप इस बारे में कह सकते हैं?
पाकिस्तान के ऊपर दबाव तो डाला जा सकता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान जो है मजीद क्या दे सकता है, और यहाँ पर बात आती है पाकिस्तान की सलाहियत की और पाकिस्तान जो है उसकी इंटेंट क्या है। यहाँ पर जो है फोकस ये किया जाता है कि मगर खास तौर पर अमरीकी प्रेस के अंदर के जानबूझकर जो है वो रास्ते में जो है वो रुकावटें पैदा कर रहा है अमरीकी स्ट्रेटेजी की। तो मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि पाकिस्तान के पास जो है वो इतनी लेवरेज नहीं है। पाकिस्तान ये जो कहा जाता है कि जी तालिबान को मेज पे लाया जाए, मैं नहीं समझता कि तालिबान जो है वो मेज पे आ सकते हैं उस तरीके से।
अच्छा, जैसे आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान इस काबिल ही नहीं है कि वो इन्फ्लुएंस कर सके या तालिबान की जो लीडरशिप है उसको किसी तरह टेबल पर ला सके, तो फिर पाकिस्तान का जिक्र क्यों बार बार आता है और क्यों ये कहा जाता है कि पाकिस्तान मजीद कुछ करे या डू मोर वाली जो ये बात है, ये फिर इसका मकसद क्या है?
देखिए, यहाँ वाशिंगटन में एक मकतबा फिक्र है एनालिस्ट का और हुकूमती हलकों के जो ये समझता है कि पाकिस्तान जो है वो डबल गेम खेल रहा है, वो पूरी तरीके से जो है गलत तो नहीं है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के मफादात में और अमरीका के मफादात में बड़ा फर्क है।
ये थे तज्ज़ियाकार कामरान बुखारी। इसी तनाजुर में अब से कुछ देर पहले मैंने बीबीसी अफगान सर्विस के इनायतुल हक यासीनी से बात की और उनसे पूछा कि काबुल नई अमरीकी पॉलिसी के बारे में क्या तवक्कुआत रखता है।
तीन ऑप्शन जो लीक हुए हैं वो आ रहे हैं, इसमें एक ये है कि हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान में अपने फौज की तादाद है उसको बढ़ा दे, 5,000 तक कह रहे हैं। एक ऑप्शन ये भी रिपोर्ट किया गया था कि हो सकता है कि सारे फौज को निकालेंगे। ताज़ा ये है कि फौज की तादाद बढ़ाएंगे। अफगानिस्तान में जहाँ तक गवर्नमेंट के लेवल का ताल्लुक था वो उसमें लोग अनऑफिशियली कह रहे थे कि आर्मी जो फौज की तादाद है उसको बढ़ाया जाए, लेकिन जो पॉलिटिशियंस है उनमें बहुत से ऐसे पॉलिटिशियन है कि वो अफगानिस्तान में अमरीकी फौजों की तादाद के बढ़ाने के खिलाफ है। उसके चंद वजूहत है, सबसे बड़ा वजह यह है कि वो कह रहे हैं कि जब अफगानिस्तान में 140,000 से ज़्यादा फॉरन ट्रूप्स थे उसने दहशत गर्दी को कंट्रोल नहीं किया, अब अगर 5,000 और आ जाए तो इससे हालात बिगड़ेंगे, अच्छे नहीं होंगे। इसलिए कि जो तालिबान है और दूसरे मिलिटेंट्स है वो कह रहे हैं कि वो लड़ रहे हैं जो गैर मुल्की अफवाज के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो अगर गैर मुल्की अफवाज में इजाफा होता है तो खदशा है कि हमले भी बढ़ जाएंगे।
अच्छा, आपने तालिबान और मिलिटेंसी का जिक्र किया, पिछले कुछ अरसे से काफी शिद्दत आई है मिलिटेंसी में। तालिबान का नाम ले लें या दौलत इस्लामिया, नाम नहीं, दौलत इस्लामिया का नाम ले लें, तो अगर अमरीकी फ़ौज चली जाए तो इससे अफगानिस्तान को नुकसान नहीं होगा?
मेरे ख्याल से ट्रंप अफगानिस्तान से फिलफौर अपने फौजी नहीं निकाल सकते, इसलिए कि अफगानिस्तान में पिछले 15-16 सालों में अमेरिका ने बहुत इन्वेस्ट किया है, तो इसके सियासी जो नतीजे होंगे वो अमेरिका के लिए अच्छे नहीं होंगे। 16 साल उन्होंने वहाँ इन्वेस्टमेंट किया, वहाँ लड़े, वहाँ हजारों की तादाद में अमेरिकी फौजी मारे गए, और एकदम निकल जाना ट्रंप की स्ट्रेटेजी में नहीं होगा। अगर हम फर्ज करें निकल जाते हैं, तो जब हम अफगान फोर्सेस से बात करते हैं वो कहते हैं कि आजकल जो लड़ाई है वो उसमें अक्सर खुद अफगान आर्मी लड़ रहे हैं, इसका असर होगा अफगान आर्मी पर। और जब हम देखते हैं अफगानिस्तान में मुख्तलिफ दड़े हुकूमत में हैं, जब वहाँ फॉरेन फोर्सेस नहीं होंगे, गैर मुल्की अफवाज नहीं होंगे, खुद हुकूमत में और सियासी ढांचे में उस पर बहुत गहरे असरात पड़ सकते हैं। इसलिए कि यही गैर मुल्की अफवाज है कि उनको इनडायरेक्टली और डायरेक्टली मजबूर कर रहे हैं कि आपस में इकट्ठे हों तालिबान के मुकाबले में, दाइश के मुकाबले में और दूसरी जो मिलिटेंट्स ग्रुप है।
ये बताइए कि पिछले 10-12 साल में अमेरिका ने कुछ 70-80 बिलियन अफगान फौज पे खर्च किए हैं, तो अब तक अफगान फौज जो है अपने पैरों पर क्यों खड़ी नहीं हो सकी है?
جیسے میں نے پہلے کہا کہ بہت سے جو جنگ ہے, جو طالبان کے خلاف آپریشنز ہے, وہ خود افغان آرمی کر رہے ہیں. میں خود گیا ہوں افغانستان میں, دیکھا ہے کہ افغانستان کی آرمی جو اسٹرکچر ہے اس میں پرابلم ہوگی, اس میں بہت سے قلات ہوں گے, لیکن جہاں تک اس کے جو اسٹرکچر ہے ایسا نظر آ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے. ایک بہت بڑی پرابلم یہ تھی کہ افغانستان کی جو آرمی ہے ان اس میں پولیٹیسائز بہت ہے, ایک خطے کے افراد بہت ہیں اور ایک خطے کے کچھ بھی نہیں ہے, یعنی ایک نیشنل آرمی جو کہا جائے وہ کم ہے. لیکن جب ہم افغان آفیشیل سے بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ایک نیشنل آرمی کے طور پر بنایا جائے. مشکلات کے باوجود ہیلمنڈ میں آپریشن تھی, جو افغانستان کے ایسٹ میں آپریشن تھی, وہاں پر افغان آرمی نے خود آپریشن کیا. ایک بڑی بہت بڑی شارٹ کمنگ جو ہے وہ افغان آرمی کے لحاظ سے ہوئی ہے کہ افغانستان کے اپنے جو فضائیہ ہے خود فضائیہ نہیں ہے, لڑاکا طیارے نہیں ہیں ان کے. امریکیوں نے پچھلے 15 سالوں میں فضائیہ میں انویسٹمنٹ نہیں کیا, آپ کہتے ہیں کہ وہ انویسٹ کریں گے. اگر ہم اس کو مختصر کریں, افغان آرمی میں پرابلم ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا, ایون خود آفیشیل کہتے ہیں, لیکن اس کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے کہ جہاں بھی آپریشن ہو رہے ہیں موسٹلی خود افغان آرمی کر رہے ہیں.
رول ساؤنڈ, کیمرا, ایکشن.
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں, جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں.
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا.
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں, پردے کے پیچھے کیا ہے, باکس آفس کا بادشاہ کون ہے,
بم کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن.
اور جب یہ 2.5 کلو کا ہاتھ کسی پر پڑتا ہے نا تو آدمی اٹھتا نہیں, اٹھ جاتا ہے.
افغان جلیبی, معشوق فریبی, خیال ہے تیرا دیوانہ بھائیوا بھائیوا.
ہر سنیچر سیروین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ.
اور اب کھیل کی خبروں کے ساتھ عبدالرشید شکور.
پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیم اس سال نومبر میں 3 T20 انٹرنیشنل میچز کھیلنے پاکستان آئے گی. انہوں نے کہا کہ آئندہ ماہ ورلڈ 11 پاکستان کے دورے پر آ رہی ہے, جس کے بعد اکتوبر میں سری لنکا کی ٹیم 1 T20 میچ کھیلنے پاکستان آئے گی. برطانوی ایتھلیٹ محمد فارح نے برمنگھم میں ہونے والی ڈائمنڈ لیگ میں 3000 میٹر کی ریس جیت لی.
ڈرائیونگ ٹوورڈ دی فنش لائن فار دی فائنل ٹائم آن دی ٹریک ہیئر ان دی یو کے, مو فارح میجیسٹکلی.
یہ محمد فارح کی برطانیہ میں آخری ریس تھی. گزشتہ دنوں انہوں نے لندن میں ہونے والی عالمی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں طلائی تمغہ جیتا تھا. 4 بار کے اولمپک چیمپئن فارح نے اگلے سال سے میراتھن ریس میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے. اسپین کے رافیل نڈال برطانیہ کے اینڈی مرے کی جگہ ایک بار پھر ٹینس کے عالمی نمبر 1 بن گئے ہیں. گزشتہ عالمی رینکنگ میں نڈال دوسرے نمبر پر تھے, لیکن انہیں عالمی نمبر 1 بننے کا موقع روجر فیڈرر کے سنسناٹی ماسٹرز میں حصہ نہ لینے کی وجہ سے ملا ہے. بلغاریہ کے گریگر ڈیمیٹروف نے سنسناٹی ماسٹرز کا ٹائٹل جیت لیا. فائنل میں انہوں نے آسٹریلیا کے نک کریوس کو 6-4 اور 7-5 سے شکست دی. یہ ڈیمیٹروف کا پہلا ماسٹر ٹائٹل ہے. خواتین فائنل میں ومبلڈن چیمپئن گاربین موگوروزا نے سیمونا ہیلپ کو 6-1 اور 6-0 سے بآسانی ہرا دیا. سری لنکن کرکٹ ٹیم کے عبوری کوچ نک پوٹاس نے بھارت کے خلاف ٹیسٹ سیریز اور اب پہلے ون ڈے میں شکست پر سخت مایوسی ظاہر کرتے ہوئے غیر مستقل مزاج سلیکشن اور اس میں مبینہ مداخلت کو اس کی بڑی وجہ قرار دیا ہے. لیکن کھلاڑیوں کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ وہ سخت محنت کر رہے ہیں, ان میں صلاحیت موجود ہے اور انہیں اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے وقت چاہیے. واضح رہے کہ گزشتہ سال سنت جے سوریا کے چیف سلیکٹر بننے کے بعد سے اب تک سری لنکن ون ڈے ٹیم میں 40 کھلاڑی آزمائے جا چکے ہیں.
کھیلوں کے احوال آپ نے عبدالرشید شکور سے سنا. سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. یہاں ایک نظر ڈالتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر. پاناما لیگ سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں قومی احتساب بیورو نے سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے بچوں کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے. اس خبر میں کافی دلچسپی ہے اور یہ خبر پروگرام میں آگے چل کر اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے. سیربین کا نصف آیا ہے, خبریں سنتے ہیں شمائلہ جعفری سے.
نیپال, بنگلہ دیش اور انڈیا میں اب تک سیلاب سے 800 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ 1,60,00,000 کے لگ بھگ متاثر ہیں. پاکستان کی فوج نے خیبر ایجنسی کے علاقوں راجکال اور شوال میں جاری آپریشن خیبر 4 مکمل کر لیا ہے. لاہور ہائی کورٹ نے وکلا کے ساتھ عدالت کے باہر ہنگامہ آرائی کرنے والے ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ملتان بینچ کے صدر ایڈوکیٹ شیر زمان کے ناقابل ضمانت گرفتاری وارنٹ جاری کرتے ہوئے ان کا لائسنس معطل کر دیا ہے. امریکی بحریہ کے مطابق ان کے جنگی بحری جہاز یو ایس ایس جان مکین کی سنگاپور کے نزدیک آئل ٹینکر سے ٹکر کے نتیجے میں عملے میں شامل 5 افراد زخمی ہو گئے ہیں جبکہ 10 لاپتہ ہیں. وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے سپریم کورٹ کے 28 جولائی کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست دائر کی ہے. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
شمائلہ جعفری اہم خبروں کا خلاصہ پیش کر رہی تھیں. پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیم اس سال نومبر میں 3 T20 انٹرنیشنل میچز کھیلنے پاکستان آئے گی. نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ انہوں نے ویسٹ انڈیز کے کرکٹ بورڈ کے صدر ڈیوڈ کیمرون سے مذاکرات کیے تھے جس کے بعد ویسٹ انڈین کرکٹ بورڈ نے اس سال نومبر میں پاکستان میں 3 T20 میچز کھیلنے پر رضامندی ظاہر کی. اور اسی بارے میں اب سے کچھ دیر پہلے میں نے کراچی میں ہمارے کھیلوں کے نامہ نگار عبد الرشید شکور سے پوچھا کہ یہ خبر پاکستان کے لیے کیا معنی رکھتی ہے.
دیکھیں, پاکستان کی کرکٹ اور پاکستانی شائقین کے لیے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے کہ 3 ماہ میں 3 غیر ملکی جو ٹیمیں ہیں وہ پاکستان آئیں گی, جس کے بارے میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نجم سیٹھی صاحب نے آج اعلان کیا ہے. آئندہ ماہ ورلڈ 11 کا دورہ ہے پاکستان کا, جس میں 3 T20 میچز ہونے ہیں. اس کے بعد سری لنکا کی ٹیم نے 1 T20 میچ کھیلنے لاہور آنا ہے, اور آج انہوں نے ویسٹ انڈیز کے دورے کی بھی جو ہے وہ نوید سنائی ہے پاکستانی شائقین کو کہ جس میں 3 T20 انٹرنیشنل میچز لاہور اور میں ہوں گے جو نومبر کے آخر میں یہ دورہ ہوگا.
اچھا رشید صاحب, یہ بتائیے کہ سیکیورٹی کے حوالے سے کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں؟
آئی سی سی کی منظور شدہ ایک سیکیورٹی کمپنی جس میں بین الاقوامی سیکیورٹی ایکسپرٹس جو ماہرین ہیں وہ ورلڈ 11 کے دورے سے پہلے اس ماہ کے آخر میں پاکستان پہنچنے والے ہیں, اور وہ ورلڈ 11 کے دورے تک یہیں لاہور میں رہیں گے, اور پنجاب کی جو حکومت ہے, پنجاب پولیس ہے, ان کے ساتھ ان کی رابطہ رہے گا, اور وہ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ سیکیورٹی کے جو انتظامات ہیں وہ کس طرح جو ہیں وہ ان میچوں کے لیے کیے جائیں.
رشید صاحب, جتنے بھی میچز ہیں جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہی سننے میں آ رہا ہے کہ لاہور میں ہوں گے, تو کیا پاکستان کے دوسرے شہر بھی انٹرنیشنل کرکٹ دیکھ سکیں گے؟
پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ جتنے بھی میچز یہاں پہ اس نے اناؤنس کیے ہیں وہ سب کے سب لاہور میں ہی ہیں. اس بارے میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کا یہ کہنا ہے کہ جو غیر ملکی ٹیمیں ہیں وہ کسی دوسرے شہر میں کھیلنے کے لیے تیار نہیں ہیں, ان کا یہ کہنا ہے. لیکن اگر ہم کراچی کی بات کریں تو پچھلے دنوں یہ ہم نے مطلب یہ خبر سامنے آئی کہ جو کراچی کے میئر ہیں وسیم اختر, انہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ سے رابطہ کیا تھا اور انہوں نے کہا کہ کم از کم ایک آدھ میچ جو ہے وہ کراچی میں بھی ہونا چاہیے. لیکن اس وقت کراچی کا جو نیشنل اسٹیڈیم ہے جو پاکستان کرکٹ بورڈ کی ملکیت ہے وہ اس وقت بہت بری حالت میں ہے, جس کو انٹرنیشنل اسٹیڈیم کہنا بھی بہت افسوس ہوگا. اس پر کوئی توجہ نہیں دی گئی, صرف یہاں پہ ڈومیسٹک کرکٹ جو ہے چونکہ ہوئی ہے تو نہ یہاں کی جو اسٹینڈس ہیں, جو انکلوژر ہیں وہ اس حالت میں ہیں, وہاں کی چھتیں جو ہیں وہ بالکل گلف پڑ گئی ہیں, اور اب پاکستان کرکٹ بورڈ کو یہ خیال آ رہا ہے کہ ہاں اب اس اسٹیڈیم کی بھی حالت کو بہتر کیا جائے, تو انہوں نے کوئی ایک رقم جو ہے وہ مختص کی ہے اور اس کی حالت بہتر بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں.
یہ تھے ہمارے نامہ نگار عبد الرشید شکور. پاناما لیک سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں قومی احتساب بیورو نیب نے سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے بچوں کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے. اس ضمن میں نیشنل بینک کے صدر سعید احمد نیب کی تفتیشی ٹیم کے سامنے پیر کو پیش ہوئے. تفتیشی ٹیم نے سعید احمد سے سابق وزیر اعظم اور ان کے بچوں کی بیرون ملک جائیدادوں کے بارے میں پوچھ گچھ کی. ان کی تفصیل جاننے کے لیے اب سے کچھ دیر پہلے میں نے لاہور میں صحافی عباد الحق سے بات کی اور ان سے اس پیشی کی تفصیلات پوچھیں.
یہ آج وہ نیب کے سامنے پیش ہوئے تھے, نیب نے ان کو طلب کیا تھا, اور ان کی طلب وہ بنیادی طور شریف خاندان کے خلاف جو تحقیقات کی جا رہی ہیں, کاروائی کی جا رہی ہے, اس سلسلے میں تھی. نہ صرف احمد سعید بلکہ جاوید کیانی بھی جو ہے نیب کے سامنے پیش ہوئے. تاہم ان کی جو تحقیقات اور سے جو سوال پوچھے گئے اس بارے میں سرکاری طور پر تو کوئی چیز سامنے نہیں آئی. صرف اتنا ہی معلوم ہو سکا ہے کہ دونوں صاحب جو ہیں یہ جو ہے نیب کے نوٹس پر پیش ہوئے اور شریف فیملی کے خلاف جو تحقیقات ہو رہی ہیں اس تحقیقات کے سلسلے میں ان کو طلب کیا گیا تھا, کیونکہ سپریم کورٹ نے ایک بار فیصلہ جو سنایا تھا اس فیصلے میں بھی یہ نیب کو ہدایت کی گئی تھی کہ اگر وہ چاہے تو ان لوگوں کو بلا سکتی ہے, ان سے چھان بین کی جا سکتی, تفتیش کی جا سکتی ہے.
اچھا, ان دو افراد کے علاوہ کن کن افراد کو نیب کے سامنے طلب کیا گیا ہے؟
جی, نیب نے اس سے پہلے جو ہے شریف فیملی کے جو خاندان کے ارکین ہیں جن میں نواز شریف ہیں, ان کے دو بیٹے ہیں اور داماد ہے اور بیٹی ہے, ان کو دو مرتبہ مختلف الزامات میں اس کی تحقیقات کے لیے طلب کیا تھا, لیکن شریف خاندان کی طرف سے کوئی بھی شکوہ پیش نہیں ہوا نیب کے سامنے. شریف فیملی کی جانب سے ان کے وکیل کا یہ موقف ہے, بلکہ تحریر طور پر نیب کو آگاہ کیا گیا کہ نواز شریف نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی ہے, اور جب تک نظر ثانی کی درخواست پر کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک نواز شریف کا نیب کے سامنے پیش ہونا بے سور ہے.
تو نواز شریف صاحب اور ان کے بچے تو پیش نہیں ہوئے, کیا نیب ان کے خلاف کوئی اور کاروائی کر سکتی ہے؟
جی بالکل, نیب کے پاس اختیار ہے, نیب ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ ان کو نوٹس جاری کرے گی, اگر وہ ان کے سامنے پیش نہیں ہوتے تو تمام کاروائی کے بارے میں سپریم کورٹ کے اس جج کو بتایا جائے گا جو اس معاملے کی نگرانی کے لیے مقرر کیے گئے ہیں, اور ان سے ہدایات دی جائیں گی کہ شریف فیملی یا ان کے فیملی کے کوئی ارکان یا رکن وہ پیش نہیں ہو رہا تو اس سلسلے میں ان کی رہنمائی کی جائے, ان کو ہدایت دی جائے کہ وہ مزید اس میں پیش رفت کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کرے.
یہ تھے لاہور سے صحافی عباد الحق. ملتان میں وکیل اور جج کی تلخ کلامی سے شروع ہونے والا معاملہ اس وقت شدت اختیار کر گیا جب آج عدالت عالیہ نے ملتان ہائی کورٹ بار کے صدر شیر زمان کے گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے اور ان کا لائسنس بھی معطل کر دیا. ساتھی وکلا نے ہائی کورٹ کے احاطے میں احتجاج کرتے ہوئے توڑ پھوڑ کی اور کل کے لیے پاکستان بھر میں عدالتی بائیکاٹ اور احتجاج کی کال دی ہے. تفصیلات کے ساتھ بی بی سی کی نامہ نگار حنا سعید.
24 جولائی کو لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ملتان بینچ کے صدر ایڈوکیٹ شیر زمان اور ملتان بینچ میں کام کرنے والے جسٹس قاسم خان کے درمیان ایک کیس کی سنوائی کو لے کر تلخ کلامی ہوئی, جس کے بعد ساتھی وکلا نے جج کے کمرے کے باہر لگی تختی اتار کر پھینک دی اور احتجاج شروع کر دیا. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ملتان بینچ میں کام کرنے والے ججز کو لاہور واپس بلوا لیا اور شیر زمان کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کے لیے 5 رکنی بینچ بنا دیا. متعدد بار بلانے کے باوجود ایڈوکیٹ شیر زمان بینچ کے سامنے حاضر نہ ہوئے تو آج صبح لاہور ہائی کورٹ نے شیر زمان کے ناقابل ضمانت گرفتاری کے وارنٹ جاری کرتے ہوئے ان کا لائسنس معطل کر دیا, جس کے بعد پہلے سے احتجاج کرنے والے لاہور ہائی کورٹ کے وکلا کا مظاہرہ شدت اختیار کر گیا. لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر چودھری ذوالفقار نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بہتر ہوتا اگر یہ معاملہ پہلے پنجاب بار کونسل کو حل کرنے کا موقع دیا جاتا.
یہ ڈومین پنجاب بار کونسل کا ہے. پنجاب بار کونسل کسی وکیل کی جو ہے لیجیٹیمیسی اور الیجیٹیمیسی اور اس کا کنڈکٹ اور مس کنڈکٹ جو ہے اس کو دیکھتی ہے. کل رات تک ہم نے یہ کوشش کی اور ہم نے بینچ سے یہ بات کہی کہ پنجاب بار کونسل اس کی کوگنیزنس لے لیتی ہے. آج یہ ہوا کہ بینچ نے آج خود اس کی کوگنیزنس دے گئی, اس کے نان اویلیبل ورنڈ نکال دیے. میں کہتا ہوں وکیلوں نے, دیکھیے وکیلوں کے اوپر جو یہ الزام ہے اس کو جو کیا جا رہا ہے یہ ایسی بات نہیں ہے. یہ کوئی اور انسیڈنٹ یہاں پوسٹ کیا گیا ہے. آپ دیکھیے اٹ واز ہمارا ہاؤس کا اجلاس ہو رہا تھا, ہاؤس کے اجلاس کے بعد لوگ باہر آ گئے ہیں, یہاں باہر آ کے انہوں نے کیا ہے جو اپنے ڈیمانسٹریشن کی ہے, یہاں بھی لوگوں کے اوپر ٹیئر گیس وغیرہ پھینکی گئی ہے, باقی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا.
لاہور ہائی کورٹ کے صدر نے تو صاف انکار کر دیا کہ وکلا نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی. البتہ عینی شاہدین کے مطابق وکلا نے چیف جسٹس کی عدالت کو جانے والے راستے میں لگا لوہے کا گیٹ توڑ دیا, جس کے بعد وکلا مال روڈ پر مظاہرہ کرتے ہوئے ججز گیٹ تک پہنچے اور اینٹیں پھینکنی شروع کر دیں. دوسری جانب ان کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے آنسو گیس اور واٹر کینن کا استعمال کیا تو اس جھڑپ میں 8 افراد معمولی زخمی ہو گئے. سپریم کورٹ بار کے سابق صدر بیرسٹر علی ظفر نے اس معاملے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایسے واقعات سے عوام کی نظر میں عدالتی وقار کم ہوتا ہے.
میں بہت افسردہ ہوں اور شرمندہ بھی ہوں, کیونکہ سول سوسائٹی میں جو مقام ہے وکیل کا ان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کا احتجاج کریں. احتجاج بالکل کریں لیکن اس میں کسی قسم کا تشدد یا توڑ پھوڑ نہیں ہونی چاہیے. اس کیس میں بدقسمتی سے پاکستان بار کاؤنسل, پنجاب بار کاؤنسل, وکلا کی تنظیمیں ہیں وہ اپنا رول پوری طرح ادا نہیں کر سکیں. اس میں سولوشن کا سب سے بہتر طریقہ یہی ہے جن کے خلاف کنٹیمپٹ نوٹس ہوا ہے وہ والنٹریلی پیش ہو, اور پیش ہو کے اگر انہوں نے کنٹیسٹ کرنی ہے بات تو کنٹیسٹ کریں, اگر اپولوجائز کرنا ہے ان کی غلطی ہے کوئی تو پھر اس کو تسلیم کریں. جہاں تک عدالت کا حکم ہے اس وقت اس میں کچھ مجھے اختلافات ہیں. نوٹسز ایشو کر دیے وہ بالکل درست کیا ہائی کورٹ نے. جہاں تک کنٹیمپٹ پروسیڈنگز چلائیں وہ بھی مجھے اس میں کوئی آبجیکشن نہیں, وہ ان کا حق ہے. لیکن لائسنس سسپینڈ کرنے پہ مجھے اعتراض ہے. یہ بار کاؤنسل کا کام ہے اور عدالت کو اس حد تک نہیں جانا چاہیے ایٹ دس سٹیج.
وکلا کی ایک بڑی تعداد لاہور ہائی کورٹ کے ججز گیٹ پر اب بھی دھرنا دیے ہوئے ہے, جبکہ عدالت نے وکیل شیر زمان کو کل گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے رکھا ہے. حنا سعید, بی بی سی نیوز, لاہور.
وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقے خیبر ایجنسی کی تحصیل جمرود میں سرکاری اہلکاروں کے خلاف ایک پریس کانفرنس کے انعقاد پر پریس کلب کو سیکیورٹی اہلکاروں نے تالے لگا کر بند کر دیا. تفصیل کے ساتھ پشاور سے نامہ نگار رفعت اللہ اورکزئی.
جمرود پریس کلب کے ایک سینئر صحافی ظاہر شاہ کا کہنا ہے کہ مال مویشیوں کا کاروبار کرنے والے کچھ تاجر افغانستان سے مال لے کر آ رہے تھے کہ جمرود کے علاقے میں انہیں سرکاری اہلکاروں کی طرف سے روک دیا گیا اور ان سے باری ٹیکس مانگا جا رہا تھا جو ان کے بقول 50 لاکھ کے قریب بنتا تھا. انہوں نے کہا کہ تاجروں نے ٹیکس دینے سے انکار کیا اور جمرود پریس کلب پہنچ کر انتظامیہ اور اہلکاروں کے خلاف پریس کانفرنس کر دی اور یہ بھی بتایا کہ ان سے باری رقم مانگی جا رہی ہے. ظاہر شاہ نے مزید بتایا کہ پریس کانفرنس کی اشاعت سے قبل ہی اسی رات کو چند سرکاری اہلکار پریس کلب آئے اور چوکیدار کو باہر نکال کر وہاں تالے لگا دیے گئے, لیکن اس کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی. تاہم صبح کے وقت صحافیوں کی طرف سے بند پریس کلب کے سامنے بیٹھ کر پرامن احتجاج کیا گیا اور بعد ازاں مقامی انتظامیہ اور صحافیوں کا ایک جرگہ ہوا جس کے بعد پریس کلب کو دوبارہ کھول دیا گیا. مقامی صحافیوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ اس بات پر سخت ناراض تھی کہ پریس کانفرنس کی لائیو کوریج کیوں کی گئی, کیونکہ تاجروں نے انتظامیہ کے خلاف باتیں کی تھیں جو اس وقت براہ راست نشر ہوئی. پشاور میں صحافیوں کی سب سے بڑی تنظیم خیبر یونین آف جرنلسٹ کے صدر سیف الاسلام سیفی نے کہا کہ مارشاء اللہ کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی پریس کلب کو تالے لگا دیے گئے ہوں. انہوں نے کہا,
پریس کلب تو ایسی جگہ ہے جہاں پوری دنیا میں ایک روایت ہے کہ وہاں لوگ جو ہیں اپنی آواز پہنچاتے ہیں ذرائع ابلاغ کے ذریعے متعلقہ لوگوں تک اور اپنی فریاد کرتے ہیں. اگر یہ بھی سلسلہ بند کر دیا جائے تو پھر تو پاکستان, جس کو جمہوریہ پاکستان کہا جاتا ہے, اسلامی جمہوریہ پاکستان, تو پھر تو یہ میرے خیال میں لفظ ہی ختم کر دینا چاہیے. صحافیوں کو یا ان کے اداروں کو یا وہ پریس کلبوں کو جو ہے وہ تالا لگانا یہ کہیں بھی نہیں ہے. یہ انتظامیہ کی ہٹ درمی ہے, صحافت پر کاری ضرب ہے اور آزادی صحافت کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش ہے, تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں.
قبائلی علاقوں میں کالے قوانین کے نفاذ کی وجہ سے صحافی ہمیشہ سے نشانے پر رہے ہیں. کبھی ان کو ایف سی آر قوانین کے تحت جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے رکھ کر اذیت کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور کبھی یہاں تک بات پہنچتی ہے کہ ان کے اداروں کو ہی بند کر دیا جاتا ہے. خیبر پختونخوا کے سب سے بڑے پریس کلب پشاور کے صدر عالمگیر خان کا کہنا ہے کہ بدقسمتی سے پاکستان میں روز بروز صحافیوں کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور ان کی آزادی زیادہ ہونے کی بجائے مزید کم ہوتی جا رہی ہے.
پاکستان کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر میڈیا آزاد نہیں ہے, ایک حد تک ان کو آزادی دی گئی ہے, وہاں سے پھر آگے جانے کی ان کو آزادی نہیں ہے. جس طرح فاٹا کے تک ہمیں آزادی دی گئی ہے میڈیا کو, لیکن فاٹا میں پھر کس حد تک آزادی ہے میڈیا کو وہاں پر, آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر میڈیا کے جو نمائندے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اور کن مشکلات میں وہ وہاں پر رپورٹنگ کرتے ہیں اور کن اذیتوں کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے.
خیال رہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع ہو جانے کے بعد سے نہ صرف کئی صحافی فرائض کے دوران ہلاک ہو چکے ہیں بلکہ وقتاً فوقتاً کئی قوانین اور قومی مفاد کے نام پر ان کی آزادی بھی سلب ہوتی رہی ہے. رفعت اللہ اورکزئی, بی بی سی, پشاور.
انڈیا کے وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے امید ظاہر کی ہے کہ سرحدی تعطل ختم کرنے کے لیے چین جلد ہی بھارت سے بات چیت شروع کرے گا، جبکہ چین نے ایک بار پھر کہا ہے کہ کسی بھی طرح کے مذاکرات شروع ہونے سے پہلے انڈیا اپنی فوج ڈوکلام سے واپس بلائے۔ دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان بھوٹان کے متنازع علاقے ڈوکلام میں گزشتہ 2 مہینے سے کشیدگی برقرار ہے۔ دلی سے شکیل اختر۔
بھارت کے وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے کہا کہ ڈوکلام میں تعطل برقرار ہے اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ یہ تعطل جلد ختم ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ چین جلد ہی مذاکرات کا آغاز کرے گا۔ دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی اس وقت پیدا ہوئی جب گزشتہ جون میں بھارتی فوجیوں نے بھوٹان کے ڈوکلام علاقے میں چینی فوجیوں کو سڑک تعمیر کرنے سے روک دیا۔ بھارت کا کہنا ہے کہ علاقہ بھوٹان کا ہے، جبکہ چین کا دعویٰ ہے کہ یہ زمین اس کی ہے۔ اس وقت سے دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل کھڑی ہیں۔ چین کا کہنا ہے کہ کوئی بات چیت تبھی ممکن ہے جب بھارتی فوجی ڈوکلام علاقے سے اپنی سرحد میں واپس چلے جائیں۔ کشیدگی کے بعد بھارت نے اروناچل پردیش اور سکم میں چین کی سرحد کے نزدیک اپنے فوجیوں کی تعداد بڑھا دی ہے۔ ادھر چین سے بھی خبر موصول ہو رہی ہے کہ چینی فوج نے ڈوکلام میں ٹکراؤ کے مقام سے کچھ ہی دوری پر سینکڑوں خیمے نصب کر دیے ہیں۔ چینی ذرائع ابلاغ سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق چینی افواج کی مغربی کمان نے گزشتہ ہفتے کے اواخر میں فوجی مشق کی ہے۔ اس مشق میں چینی فوج کی فضائیہ اور مسلح دستوں سمیت 10 یونٹوں نے حصہ لیا۔ چائنا سینٹرل ٹیلی ویژن چینل پر دکھائے گئے 5 منٹ کے ایک ویڈیو میں ٹینکوں سے پہاڑوں پر گولہ باری کرتے ہوئے اور ہیلی کاپٹروں سے زمینی ہدف پر میزائل داغتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ چینی اخبارات نے ایک دفاعی ماہر کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس طرح کی مشقوں کا مقصد بھارت پر چین کا روب طاری کرنا ہے۔ اس فوجی مشق کے مقام کے بارے میں نہیں بتایا گیا ہے، لیکن یہ شنگائی تبت پلیٹو میں کسی مقام پر کی گئی ہے جو انڈیا کی سرحد کے نزدیک ہے۔ اس سے پہلے چینی فوج نے جولائی میں اصل گولہ بارود کے ساتھ تبت میں فوجی مشق کی تھی۔ پچھلے ہفتے لداخ سیکٹر میں بھی دونوں ملکوں کی فوجیوں کے درمیان ٹکراؤ ہوا تھا، جس میں فوجیوں نے ایک دوسرے پر پتھراؤ کیا اور مار پیٹ کی تھی۔ انڈیا اور چین کے درمیان سرحد پر گزشتہ 2 مہینے سے تعطل برقرار ہے۔ گزشتہ دنوں امریکہ نے بھی صورتحال پر تشویش ظاہر کی تھی اور کشیدگی ختم کرنے کے لیے بات چیت شروع کرنے کا مشورہ دیا تھا، لیکن تعطل ختم ہونے کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
اپنی رائے کا اظہار کریں،
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر،
عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں۔
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ۔
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139۔ واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ضلع کیچ میں پنجاب سے تعلق رکھنے والے 3 افراد کی ہلاکت کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ سرکاری حکام کے مطابق 3 افراد کو اغوا کرنے کے بعد ہلاک کیا گیا تھا۔ ان کی گولیوں سے چھلنی لاشیں کیچ کے علاقے ہوشاب سے برآمد کی گئی تھیں۔ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
ہلاک کیے جانے والے 3 افراد کا تعلق پنجاب کے علاقے رحیم یار خان سے تھا۔ وہ کچھ عرصے قبل ایک بورنگ لگانے کے لیے ایران سے متصل ضلع پنجگور گئے تھے۔ کیچ میں انتظامیہ کے اہلکار نے بتایا کہ 3 کو نامعلوم مسلح افراد نے چند روز قبل پنجگور سے اغوا کیا تھا۔ 3 افراد کی لاشیں پنجگور سے متصل ضلع کیچ کے علاقے ہوشاب سے برامد کی گئی تھی۔ انتظامیہ کے اہلکار نے بتایا کہ 3 افراد کی شناخت ہوئی ہے۔ اہلکار کے مطابق ان کی ہلاکت کا مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا گیا ہے۔ تاحال ان افراد کو ہلاک کرنے کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی ہے۔ کیچ اور پنجگور کے اضلاع انتظامی طور پر مکران ڈویژن کا حصہ ہیں۔ بلوچستان میں حالات کی خرابی کے بعد سے دونوں اضلاع میں ٹارگٹ کلنگ اور بدمنی کے دیگر واقعات کمیوں بیشی کے ساتھ رونما ہو رہے ہیں۔ ادھر کوئٹہ سمیت بلوچستان کے 4 اضلاع میں پولیو کے خلاف مہم شروع کر دی گئی ہے۔ کوئٹہ کے ایک اسکول میں پولیو کے قطرے پینے والے بچوں کا یہ کہنا تھا،
پولیو کے قطرے میں نے بھی پیے، سب کو پینے چاہیے۔
پولیو کے قطرے ہمیں مزوجے سے بچاتے ہیں، اس لیے ہم پیتے ہیں۔
کوئٹہ کے علاوہ جن 3 دیگر اضلاع میں پولیو کے خلاف مہم شروع کر دی گئی ہے، ان میں پشین، قلعہ عبداللہ اور مستونگ شامل ہیں۔ چار روزہ مہم کے دوران ان اضلاع میں 5 سال کی عمر تک کے 8 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ ان 4 اضلاع میں سے کوئٹہ، پشین اور قلعہ عبداللہ کا شمار پولیو کے حوالے سے آئی رسک اضلاع میں ہوتا ہے۔ ان تینوں اضلاع کے ماحول میں نہ صرف پولیو کا وائرس موجود ہے بلکہ رواں سال ان اضلاع میں پولیو کا ایک کیس بھی سامنے آیا تھا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
آپ کے لیے پروگراموں کا ایک ایسا سلسلہ دوبارہ نشر کیا جا رہا ہے جو 10 برس قبل پاکستان اور بھارت کی آزادی کے 60 برس پورے ہونے پر ہمارے ساتھی کاشف قمر نے تیار کیا تھا۔ وہ کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ پاکستان اور بھارت میں ان کے آبائی علاقوں میں گئے جو دونوں ملکوں کی آزادی کے وقت کے عینی گواہ رہے اور بعد میں ہجرت کر کے بھارت سے پاکستان یا پاکستان سے بھارت چلے گئے۔ آج ایک بار پھر سنیے اس سلسلے یاد کچھ بھول کر نہیں آتی کہ دوسری قسط 60 برس پہلے سندھ سے ہجرت کر جانے والے دلی کے رہائشی سترام ممتانی اور لیلا سترام کاشف قمر کے ہمراہ اپنے آبائی علاقوں کراچی، کنڈیارو اور بھریا شہر گئیں۔
سترام ممتانی صاحب اور لیلا سترام آج سے 60 سال پہلے کراچی شہر کو چھوڑ کر ہجرت کر کے بھارت چلے گئے تھے۔ 60 سال کے بعد پہلی مرتبہ یہ لوگ آئے ہیں۔ ہجرت جب کر رہے تھے وہ دن کیسے تھے؟
یہاں سے ہم شپ میں گئے تھے، میرا خیال ہے کوئی 21-22 اکتوبر کی بات ہے، 47 گئے تھے، شپ میں گئے یہاں سے اور سیدھا بامبے گئے۔
میں کنڈیارے کی رہنے والی ہوں، میرا جنم وہیں ہوا تھا۔ جب ہم یہاں سے نکلے تھے تو میں 15 سال کی تھی، تو اس ٹائم ایسے تھوڑا شور شرابا ہوا، بھائی پارٹیشن ہوا ہے، اب جانا پڑے گا، یہاں رہ نہیں پائیں گے۔ تو پھر میرے پتا جی نے یہی سوچا بھائی ابھی چلنا ہی چاہیے، تو ہم نکلے، پہلے کراچی پہنچے۔ کراچی میں کسی دھرم شال میں ہم نے سامان وغیرہ رکھا اور ہم نے سوچا وہاں سے ہم شپ میں جائیں گے۔ ہماری 4 جنوری کی ٹکٹ تھی، سارا سامان ہم نے رکھ کے اور بس تیاری تھی ہماری جانے کی۔ تو پھر بھریا شہر سے میرے چاچوں کا فون آیا، بھائی ہم آ رہے ہیں تو کٹھے چلیں۔ پھر ہم نے 6 تاریخ کا سوچا، ان کی بھی 6 کی ٹکٹ تھی، ہماری بھی 6 کی ٹکٹ تھی۔ پھر سب ہم کٹھے نکلنے والے تھے تو اسی بیچ میں وہاں پہ کافی شور شرابا ہوا اور سارا ہمارا سامان وغیرہ لوٹ لیا۔ مار پیٹ بھی ہوئی، لیکن مار پیٹ ہوئی زیادہ وہ نہیں، بھائی بہت بری طرح سے نہیں، میرے بھائی کو کافی مارا پیٹا تھا۔ پھر ہم 6 تاریخ کو سارا کچھ سب لوٹ لیا تھا، ہم بس اپنے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے اس میں جیسے تیسے کر کے جلدی جلدی میں ہم شپ پہ پہنچے اور پھر ہم انڈیا پہنچے۔ ہم کہتے تھے ہم تو جائیں گے، واپس جانا ہے، میرے پتا جی کہتے تھے تو جلدی مت کرو، سامان بند ہی رہنے دو، ایسے تھوڑا ہی ہوتا ہے بھائی ہم جائیں گے ہی نہیں، یہ تھوڑا ٹائم ایسے شور شرابا چلا ہے، یہ سب ٹھیک ہو جائے گا، پھر ہم واپس چلیں گے، جا پائیں گے یا نہیں۔ ویسے یادیں بہت آتی ہیں، وہاں پہ بھی میں اپنے بچوں، پوتوں کو، دوتوں کو، بیٹوں کو بتاتی ہوں، وہ بہت تعجب سے ہماری باتیں سنتے ہیں۔ اور اب ہم آ رہے تھے تو سب کہہ رہے تھے ممی آپ جاؤ گے، پہچانو گے۔
اچھا ایک چیز میں بتاؤں کہ ٹھیک ہے ہم پارٹیشن ہو گیا، ہم لوگ یہاں آئے، پتہ نہیں کیوں جیسے یہاں پہ جب ہم آئے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم اپنے گھر میں آ رہے ہیں، ہے نا، اتنا سال چھوڑنے کے بعد بھی 60 سال ہو گئے ہیں، لیکن پتہ نہیں ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے، جیسے کہ کوئی لڑکی شادی کر جاتی ہے 60 سال کے بعد بھی میکے آتی ہے تو اسی کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ میری چیز سامنے آ رہی ہے، اور بالکل جیسے تھوڑا سا ایموشنل زیادہ ہو رہا ہے، لیکن عمر تک جائے گا نہیں یہ یاد کراچی خاص طور پر۔
बंस रोड पर गली नंबर एक आर्टिलरी मैदान में रहते थे सतराम ममतानी साहब। गली नंबर एक आर्टिलरी मैदान बंस रोड पहुँच तो गए, लेकिन तलाशी बीसीआर के बावजूद वो घर अपना पहचान ना पाए, कि सूरतें बहुत बदल गई थी।
आर्टिलरी वन जहाँ पे हम लोग रहते थे वहाँ पहुँच तो गए, लेकिन नाम बदलने की वजह से वो पर्टिकुलर मकान तक पहुँच नहीं पा सके। लेकिन वो कहते हैं कि ये बिल्डिंग थी यहाँ पे, लोग यहाँ से चले गए, कोई आए कोई चले गए, लेकिन उस जगह तक हम पहुँच तो गए। बंस रोड के पीछे ही आल्टर नंबर वन था और वहाँ पे ही अपना मकान था। अब उन बिल्डिंगों का नाम बदल गया है, काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, क्योंकि उस वक़्त जो था वो बिल्डिंगें थोड़ी क्लियर साफ थी और समय गुजरने के बाद तब्दील आ गई है काफ़ी उसके अंदर। और दूसरा नीचे जो है, नीचे वाले मकान काफ़ी बदल गए हैं, इसी के लिए उनका शेप जो है नी वो टोटली मतलब चेंज हो गया है। वो कोने का दुकान जो था जैसे ईरानी होटल वो भी है, दूसरे एंड पे भी ईरानी होटल है।
सतराम साहब अपना वो घर तो न ढूंढ पाए जहाँ कंडियारों से आने के बाद कुछ साल रहे थे, लेकिन वो घर ज़रूर ढूंढ लिया जहाँ पे हिजरत से ज़रा पहले रहते थे।
लास्ट में जब हम लोग जा रहे थे पाकिस्तान सॉरी हिंदुस्तान, उस वक्त हम इसी बिल्डिंग में रहते थे जो बिल्कुल सोबराज चेटूमल हॉस्पिटल के सामने था। एक वो याद है कि क्यों जब हम छोड़ रहे थे तो कुछ लोग जबरदस्ती घर के अंदर आ गए, चाहते थे कि वो उसी मकान में आके रहे। तो हमने उनको मना किया, भाई हम लोग जा रहे हैं, तुम आकर के बैठ जाना, हम तो चले ही जा रहे हैं। लेकिन फिर भी एक इंसिडेंट है कि जो मेरे ग्रैंडफादर थे उसको उन्होंने गोद में उठा करके नीचे ले आए और रोड पे उठा के ले आए, वो थोड़ा अजीब सा लगा हम लोगों को। बाकी हम लोग सामान ले आए और हमने कहा भाई देखो बात सुनो कि हम कोई रहने वाले तो है नहीं यहाँ से जाने वाले, तो ऐसा लगता है कि उन लोगों का नियत जो थी उसी घर को ऑक्यूपाई करने की थी। बंदर रोड इसी रोड पे ट्राम चलती थी और हम जनरली स्कूल जब जाते थे तो इसी ट्राम पकड़ के आगे थोड़ा मोर है वहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमारा स्कूल हुआ करता था जिसका नाम केजे खिलानी था। और दूसरा बंद ये लेकर के हम जब आगे जाते थे तो मिच्छोदर और खारोदर कहते थे पुराना नाम, लेकिन वापस आते हुए पैदल आते थे ताकि थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाए।
ममदानी साहब, ये आराम बाग कराची के बिल्कुल वस्त में इंतहाई मसरूफ़ कारोबारी इलाके में जगह है। आपने बताया ये पहले राम बाग कहलाती थी और यहाँ बहुत सारी सियासी सरगर्मियाँ होती थी जिनसे आपकी बड़ी यादें वाबस्ता हैं।
हाँ बिल्कुल, ये पहले राम बाग था और जितनी भी सियासी मीटिंगें होती थी नहीं तो इसी बगीचे के अंदर मतलब होती थी, जितनी पोलिटिकल दूसरी इधर उधर टमा स्टेशन सब इसी जगह पे होती थी। ये चीज़ मुझे बिल्कुल याद आ रही है कि यहाँ पे हम लोग मीटिंग करते हैं और उसके सामने भी कुछ रिश्तेदार हमारे रहते थे। ऐसे था कि जनरली जो भी हम लोग प्रोसेशन निकालते थे
किसके लिए,
इंडिपेंडेंस के लिए, फ्रीडम फाइटिंग के लिए, मुझे याद है यहाँ से हम स्टार्ट करते थे प्रभात फेरी कहते थे उसको, बच्चे लोग जा करके, लेकिन शाम को यहाँ मीटिंग हुआ करते थे और जितनी भी पॉलिटिकल मीटिंग होती थी यानी इन कनेक्शन द फ्रीडम फाइटिंग वो यहाँ पे हुआ करते थे। इवन मुझे याद है कि एक मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी मीटिंग यहाँ पे हुई थी। और दूसरे वो कौन थे जैसे यहाँ हमारे सिंध के जो लोग थे जैसे चौथराम गिदवानी जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट था वो, और मैंने जितने भी बाहर से आते थे लोग वो सारी मीटिंग यहाँ पे ही।
तो यहाँ पर सिर्फ कांग्रेस की ही मीटिंग्स होती थी, इजलास होते थे, या मुस्लिम लीग वगैरह भी अपने इजलास यहाँ पे करते थे और उनके रहनुमा भी आते थे यहाँ?
एक्चुअली यहाँ पे मुझे नहीं याद है कभी मुस्लिम लीग की कोई ऐसी बात हुई हो। जितनी भी मीटिंग होती थी कांग्रेस की, ये तो मुस्लिम लीग का पता ही तभी लगा जब 46 के बात हुई, उस वक्त कराची के अंदर पता लगा कि मुस्लिम लीग का कराची के अंदर इतना होल्ड नहीं था उन दिनों में।
आपने बताया यहाँ कांग्रेस के एक मशहूर, बहुत ही मशहूर रहनुमा, उनके सदर भी रहे सुभाष चंद्र बोस, नेताजी भी आए थे, कुछ याद है आपको जब वो आए थे उसका मंजर?
नहीं, वो इधर इधर मीटिंग में नहीं आते, उससे हमारी मुलाकात जो हुई थी नहीं डिगरोड एयरोड्रम पे हुई थी, वहाँ से वो कहीं जा रहे थे तो हमें ले गए थे डिगरोड एयरोड्रम, वहाँ ही उसके दर्शन हुए थे।
یہ تھی کہانی ستارام ممتانی اور لیلا ستارام کی جو تقسیم ہند کی 60ویں سالگرہ کے موقع پر ہمارے ساتھی کاشف قمر نے تیار کی۔ پروگرام ختم ہونے سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر۔ امریکی بحریہ کے مطابق ان کے جنگی بحری جہاز یو ایس ایس جان مکین سنگاپور کے نزدیک ایک آئل ٹینکر سے ٹکرایا ہے، جس کے نتیجے میں عملے میں شامل 5 افراد زخمی ہو گئے ہیں اور 10 لاپتہ ہیں۔ اس خبر کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے فراز ہاشمی، پروڈیوسر تھے چودھری اسد علی، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے رابن شروڈر اور اسلام آباد میں عامر صدیق۔ خالد کرامت کو سیربین کی تمام ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ آخر میں شمائنہ جعفری سے خبروں کا خلاصہ سنیے۔
اسپین میں حکام کا کہنا ہے کہ بارسلونا میں لوگوں پر وین چڑھانے والا شخص جائے وقوع سے پیدل فرار ہوا اور اس نے شہر کے مضافات میں ایک اور شخص پر چاقو سے حملہ کر کے اس کی گاڑی چھینی، تاہم حملہور ابھی بھی گرفتار نہیں ہو سکا۔ تلور سے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کا قبضہ چھڑوانے کے لیے لڑنے والی عراقی فوج پر زور دیا گیا ہے کہ وہ ان یزیدی لوگوں کو آزاد کروائے جنہیں داعش کے شدت پسندوں نے غلام بنا رکھا ہے۔ دنیا کے سب سے پرانے مطبوعہ خانے کیمبرج یونیورسٹی پریس نے چین میں شائع ہونے والے سہمائی جریدے میں حکومت کے دباؤ پر سینسرشپ کا فیصلہ واپس لے لیا ہے۔ یہ فیصلہ ادبی حلقوں کی تنقید کے بعد واپس لیا گیا۔ انڈیا کی ریاست راجستھان میں ایک خاتون کو اس بات پر طلاق لینے کی اجازت دے دی گئی ہے کہ ان کا شوہر گھر میں ٹوائلٹ نہیں بنواتا تھا۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔